convenga. کل جنت و جہنم کا تذکرہ بڑی تفصیل سے آیا اور جہنم کے تذکرے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے قریش اور اہل عرب کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو یہ سب حقیقتیں ایک دن سامنے آئیں گے, اس کے آنے سے قبل تم اپنی زندگی سدھار لو اور رسول کے لائے ہوئے اس کی لائی ہوئی تعلیمات اور اس کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لے آؤ, ورنہ جب دو فرشتے تمہاری جان لینے کے لیے آئیں گے تو اس وقت تم اپنے شفاعت کرنے والوں کو اور اپنے شفیع کو تم پکارو گے لیکن کوئی اس وقت تمہاری مدد کے لیے نہیں پہنچے گا. کیونکہ بات شرک کے اس نظریے پر ختم ہوئی تھی کہ لوگ اپنے آخری وقت میں پکاریں گے ضرور اپنے شفیعوں کو, اپنے معبودان باطل کو, اپنے جھوٹے خداؤں کو, لیکن کوئی بھی جگہ کام نہیں آئے گا. اس کے بعد موقع کی مناسبت سے توحید کی کچھ آیتیں آتی ہیں. پہلا رکو آج کی گفتگو میں توحید پر ہے اور اس کے بعد انبیاء کے قوموں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, دیکھو تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو اس آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى علی العرش, پھر اس کے بعد عرش پر متمکن ہوا. یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ساری کائنات کی خالق ہے, اس کی ذات, اور جب وہ پوری کائنات کا خالق ہے تو رب بھی اسی کو ہونا چاہیے. اور کفار و مشرکین کا یہ نظریہ بڑا ہی احمقانہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق تو ضرور مانتے تھے, اللہ تعالیٰ کو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا تو ضرور مانتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے پوری طرح سے, اس کے آگے سربسجود نہیں ہوتے تھے, بلکہ انہوں نے اپنے طور پر کچھ شریک گھڑ لیے تھے. فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ جب اتنی بڑی کائنات, اتنی وسیع و عریض, لا محدود اور نا پیدا کنار کائنات کا پیدا کرنے والا خالق ہے تو رب بھی اسی کو ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ پروردگار نے فی ستت ایام, 7 اس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہ قرآن اور بائبل میں اور جیوش لٹریچر میں کامن ہے یہ بات کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ بائبل کے اندر پایا جاتا ہے, قرآن کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا؟ اکثر جو بائبل کے جو نظریات ہیں اس کے حساب سے یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں سے مراد یہ جو صبح اور شام کا جو 24 گھنٹے والا دن ہے, اس طرح کے 6 دنوں کے اندر اس نے پوری کائنات کی تخلیق کی. سائنٹیفکلی آپ اگر دیکھیں گے تو یہ غلط بات ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا تو اس وقت نہ زمین تھی, نہ سورج تھا, نہ چاند. جب زمین اور سورج نہیں تو پھر 24 گھنٹے کا دن کیسے ہو گیا؟ 24 گھنٹے کا دن زمین کے بننے کے بعد اور سورج کے بنائے جانے کے بعد ہی وہ 24 گھنٹے کا دن طے ہوا, اس سے پہلے یہ دن طے نہیں ہوا تھا. اور جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ سورج اور یہ چاند اور یہ زمین وغیرہ کائنات کے ایولیوشن میں, کائنات کے بننے میں آخری مرحلے میں انہوں نے فارم اختیار کیا, شیپ اختیار کیا تھا. اس لیے موریس بکالے نے اپنی کتاب میں دا بائبل دا قرآن اینڈ دا سائنس, اس کتاب میں بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے, سائنٹیفک باتوں کو بھی سامنے لیا ہے, قرآن کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے اور بائبل کو بھی انہوں نے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہاں قرآن مجید یوم سے مراد دن, 24 والا گھنٹے والا دن نہیں, بلکہ یوم جو ہے دا دن سے ویری لانگ پیریڈ, بہت طویل مدت اور طویل وقفے کے لیے قرآن یوم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس کے دلائل ملتے ہیں قرآن مجید میں کہ ایک جگہ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف ملائکہ اور فرشتے ایک دن میں اس طرح سے چڑھتے ہیں کہ ایک دن کی مقدار ان کے ہاں 50,000 برس کے برابر ہے. یہ قرآن میں ایک اور جگہ بھی آیا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر, ایک جگہ ہے دنیا کے 10,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. گویا کہ ہمارے پاس جو اسکیل ہے وہ اسکیل ہمارے سولار پلانٹ کے حساب سے ہے وہ اسکیل, جبکہ کائنات کے لیے وہ اسکیل موضوع نہیں ہے. کائنات بہت وسیع و عریض ہے اور اس کے لیے 50,000 سال کا ایک دن قرآن نے بتایا. یہ بھی ممکن ہے یا اس سے بھی زیادہ ممکن ہے. بہرحال 6 لانگ پیریڈ کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اگر چاہتا تو کن سے, جیسے کہ قرآن میں آیا ہے, اگر وہ چاہتا تو ایک لخت وہ پوری کائنات کو تیار کر دے سکتا تھا, لیکن یہ اس کی حکمت نہیں ہے. اس کی کائنات کے اندر تدریج حکمت ہے, ہر چیز درجہ بدرجہ آگے بڑھتی ہے. خود بچہ اس کو پیدا ہونے کے لیے 9 مہینے اللہ نے کیوں مقرر کیے؟ درجہ بدرجہ وہ آگے بڑھتا ہے. پھر جب دنیا میں آتا ہے تو ایک لکھ دخ وہ بڑا آدمی بن کر کھڑا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے تدریج رکھی ہے. ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے تدریج رکھی ہے، سٹپ بائی سٹپ، مرحلہ وار وہ آگے بڑھتی ہے. اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. اس کی کیا حکمتیں؟ ہم نے بتایا تھا 2-3 دن قبل یا 1 ہفتہ قبل کہ صرف اگر آپ ایک انسان کے لیے جو چارہ اور دانا، جو پانی کی ضرورت اور جو غلے کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کریں. ہر چیز کے اندر اللہ نے جو سٹپ بائی سٹپ جو مرحلے وار اس کی تدریج کے ساتھ اس کو ترقی دیتا ہے، اس کے اندر بڑی حکمت کار فرمائے. ایک گندم کا دانا انسان نے بویا، پھر اس کے بعد ساری کائنات نے مل کر ہوا، روشنی، پانی، یہ ساری چیزوں نے مل کر اپنا کام کیا. پھر کومپل پھونٹے، ڈنٹل نکلے، پھر پودا بڑھنے لگا، پھر اس کے رنگ میں تبدیلی آنے لگی، پھر اس کے اندر پتے لگے، پھر بالیاں لگی، بالیوں میں خوشے لگے، خوشے کے اندر گندم بیٹھنے لگے، پھر گندم کو سرد اور گرم ہواؤں نے پکایا. اس کے بعد وہ گندم، وہ گیہوں پک کر کسان کے کھتے میں چلا جاتا ہے. یہ دانا، ایک گیہوں کا دانا، ایک چاول کا دانا کسان کے کھتے تک پہنچنے کے لیے کتنے رنگ میں تبدیل ہوتا ہے، کتنے مرحلوں سے گزرتا ہے. ان سارے مرحلوں سے گزرنے میں انسانوں کے لیے بڑی حکمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ہر سٹیپ، ہر ہر مرحلہ خدا کی شان ربوبیت اور خدا کی قدرت کا ایک دفتر ہے. اور آدمی اگر پڑھنا چاہے تو اس دفتر کو پڑھے. ایک سٹیپ کے اندر، ایک ایک مرحلے کے اندر خدا کی شان ربوبیت پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ تدریجن ہر چیز کو لے جاتا ہے. اسی طرح کائنات کی اللہ تعالیٰ نے تدریجن بنایا اور 6 لانگ پیریڈز میں، 6 بڑے بڑے مرحلوں میں اس کائنات کی تخلیق کا، تکمیل کا کام ہوا. اس کو کائنات کو بنانے کے بعد ثم استوى علی العرش، وہ عرش پر متمکن ہوا. دیکھیے فلاسفرز کا یہ کہنا ہے کہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے ان کے یہاں 3 نظریات پائے جاتے ہیں. اس وقت یہ نظریات فلسفے بحث کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ انٹولوجیکل فیکٹ، ایک ہوتا ہے کہ کاسمالوجیکل پروف ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایکزیماٹک پروف. یہ سب پروفز وغیرہ ہیں جو خدا کو ثابت کرنے کے لیے فلاسفر نے ایجاد کیے ہیں. ہم اس پر یہاں گفتگو نہیں کرتے، صرف یہ بتائیں گے کہ جو انٹولوجیکل پروف ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر ایفیکٹ کا ایک کاز ہوتا ہے. کوئی چیز مطلب نہیں ہے کہ اگر گرمی ہے اور اجالا ہے تو یہ اثر ہے، یہ ایفیکٹ ہے. اس کا کاز یہ ہوگا کہ سورج ہوگا، اور اگر سورج ہے تو وہ ایفیکٹ ہے تو اس کا کاز بگ بینگ ہوگا. یعنی ہر چیز ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ کی تھیوری کہا جاتا ہے. یہ عام لوگ ذرا مشکل سے سمجھیں گے، اس کو بھول جائیے. تو اس فلسفے میں بتایا گیا کہ خدا جو ہے فرسٹ کاز ہے، خدا پہلا کاز ہے. اس نے ایک چیز کو بنا دیا، پھر وہ پھٹا تو اس سے ایک چیز بنی، وہ پھٹا تو اس سے ایک چیز بنی، اس سے ایک چیز بنتے گئی. تو کاز ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ کا ایک سلسلہ وار، ایک کڑی ہے، ایک چین لنک ہے. اس فلسفے کے تحت خدا کو فرسٹ کاز مانا جاتا ہے، اور خدا نے اس کائنات کی تخلیق کی شروعات کرنے کے بعد وہ گوشہ نشین ہو گیا، وہ عزلت نشین ہو گیا، وہ کسی کونے میں جا کر بیٹھا. فلاسفر کے پاس خدا کا یہی تصور ہے، خدا کا یہی نظریہ ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنانے کا کام تو شروع کیا، لیکن اس کے بعد ایک چین پروسیس شروع کرنے کے بعد وہ جا کر ایک جگہ کونے میں چھپ گیا. حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ثم استوى علی العرش، عرش سے مراد اصل میں تمام اقتدار کا مرکز ہے. وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، اس کی کرسی کیسی ہے، یہ ہم نہیں جانتے. یہ متشابہات میں سے ہے. البتہ اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی وسیع ہو رہی ہے اس کائنات کو بنانے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کائنات سے دور نہیں ہو گیا، بلکہ اس پوری کائنات کا اقتدار سنبھال کر ایک جگہ کو مرتکز کر دیا، ایک سینٹر بنایا. اس کو عرش کہا جاتا ہے، اس کو کرسی کہا جاتا ہے، اس کو جو بھی کہہ لیجئے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنانے کے بعد ایز اے فرسٹ کلاس وہ دنیا سے، کائنات سے دور نہیں ہو گیا، بلکہ ساری چیزوں کو کنٹرول میں رکھے ہوئے. یہ علی العرش یہی ہے کہ گویا کہ تمام چیزوں کی قدرت اور اس کی نگرانی اس کے ذمہ ہے، اور وہ ساری چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اور وہی خدا ہے جو رات کی اندھیری چادر کو اجالے دن پر ڈھانک دیتا ہے، اور وہی خدا ہے جو دن کو پیچھا کرواتا ہے رات کے پیچھے. اور اس طرح سے یہ کائنات کے اندر حرکت اور تغیر ہم پاتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پیش کر رہا ہے کہ اگر صبح کا خدا، رات کا خدا، دن کا خدا، اور اندھیرے کا اور اجالے کے خدا الگ الگ ہوتے تو یہ سازگاری، یہ ہم آہنگی، یہ ہارمونی تم کائنات کے اندر نہیں دیکھتے. تو وہی پروردگار ہے جو رات کو دن کے پیچھے لگاتا ہے، اور وہی پروردگار ہے جو دن کو رات پر غالب کرتا ہے، اور وہی پروردگار ہے جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور تاروں کو بنایا. مسخرات بامری، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ کواکب، یہ پلانٹس، یہ ایسٹرائڈس، اور یہ ساری جو کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں، یہ ساری کے سارے مسخرات بامری اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ الخلق والامر، یہ ایک بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی. فرمایا کہ اس پوری کائنات پر تم نگاہ ڈالو، اس وسیع اور اس کائنات پر. دنیا میں کتنے کروڑ انسان بستے ہوں گے بتایا جاتا ہے کہ کتنے 100 بلین یا کتنا ہے. تو جتنی بھی تعداد میں یہاں انسان بستے ہیں، اس سے زیادہ بڑی تعداد میں اس پوری کائنات کے اندر چاند، ستارے اور کواکب پائے جاتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ جس گیلیکسی کے اندر ہم رہتے ہیں اس گیلیکسی کے اندر بتایا جاتا ہے کہ 100 بلین سٹارز پائے جاتے ہیں, اور اس طرح کے 400 ملین گیلیکسیز کائنات کے اندر اب تک انسانوں نے اندازہ لگایا ہے, 400 ملین گیلیکسیز. اور ایک گیلیکسی جس میں ملکی وے گیلیکسی ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں, اس کہکشاں کے اندر 100 بلین, 1 بلین کے ساتھ 9 صفر ہوتے ہیں, تو گویا کہ 11 صفر, 1 کے بعد 11 صفر لگا لیں تو اتنے چاند تارے اور کواکب اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں. سب اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا, کیوں بنایا اس کا کوئی جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے. یہ ایک ہی جواب ہم کو سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بے انتہا مظاہرہ کرے اور لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ صاحب تم اس کائنات کے اندر یعنی 1 ملین بھی نہیں, اس میں ایک پر مچھر کے پر کے برابر بھی تمہاری حقیقت نہیں, اتنی وسیع اور اس کائنات بنا دی کہ انسان کے وہاں میں گمان سے اور اس کے میتھمیٹیکل کاؤنٹنگ سے زیادہ تعداد میں کائنات بنائی. لیکن اس کائنات پہ تم غور و فکر کرو, کہیں بھی ڈس ہارمونی پایا جاتا ہے, کہیں اختلاف پایا جاتا ہے, کہیں ٹکراؤ پایا جاتا ہے, کہیں بدامنی تم دیکھتے ہو, کہیں تم ہنگامہ دیکھتے ہو, کہیں تم لڑائی دنگے فساد دیکھتے ہو, پوری کائنات کے اندر وہ ہارمونی, وہ امن, وہ عدل, وہ اعتدال, وہ خاموشی, اور ہر ایک اپنے کام پر لگا ہوا, یہ کیسا روٹین ہے. یہ اس پر انسان غور و فکر کرے تو اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ لہ القلق والامر, دیکھو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی خلق ہے, یہ اس کی مخلوق ہے, اور چونکہ اس پوری کائنات میں کروڑوں اور بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز پر صرف اللہ تعالیٰ کا حکم, اللہ تعالیٰ کا قانون چلتا ہے, گویا کہ یہاں قانون تکوینی, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قانون کا پالن کرنے, اس کی تابع داری کرنے کی وجہ سے اس کائنات کے اندر آرڈر تم دیکھتے ہو, اس کائنات کے اندر تم سسٹم دیکھتے ہو, اس کائنات کے اندر تم ہارمونی دیکھتے ہو, امن دیکھتے ہو, شانتی دیکھتے ہو, سکون اگر دیکھتے ہو, تو اس کی یہ کی وجہ ہے, وہ یہ کہ پوری کائنات میں ایک خدا کا قانون چلتا ہے. اب اس آیتوں میں انسانوں کے لیے دو درس ہے, ایک تو یہ ہے کہ دیکھو پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہے, سرافگندہ ہے, سرنگو ہے, اس کے حکم کے تابع ہے, تم کو بھی اپنے اختیار کے دائرے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جانا چاہیے, یہ تمہارے لیے بھلائی ہے. اگر تم خدا تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کائنات کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر لی, تم تو کائنات سے تم نے کوئی الگ راستہ اختیار نہیں کیا, بلکہ پوری کائنات مل کر اگر خدا کی اطاعت کر رہی ہے تو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ گے. ایک تو ان آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنے اختیار کے دائرے میں اگر خدا کیا قانون, انسانوں کے لیے دو قانون ہیں, کائنات کے لیے صرف ایک قانون ہے جسے قانون تکوینی کہا جاتا ہے, یعنی یہ کہ وہ فزیکل لاس ہیں, وہ ان فزیکل لاس کی بنیاد پر قانون تکوینی کی بنیاد پر امن ہے. اگر انسان اپنے اختیار میں قانون تشریحی کو, وہ قانون تکوینی کہا جاتا ہے, اسے قانون تشریحی کہا جاتا ہے, یعنی کہ انسان اپنے اختیار کے دائرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اس دنیا میں اگر اپلائی کر دے, اسے امپلیمنٹ کر دے, اسے نافذ کر دے, تو پھر دنیا کے اندر یہ دنگے, یہ فساد, یہ ظلم, یہ جبر اور یہ ساری برائیاں, یہ خرابیاں, یہ فساد, یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہو جائے گا, جبکہ شریعت اس دنیا پر غالب ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی بالکل واضح طور پر, ساری کائنات کے اندر جو امن ہے وہ کائنات کا امن دنیا میں منتقل ہو سکتا ہے, جبکہ کائنات کے اجزاء جس طرح قانون خداوندی کی اطاعت کر دیں, اسی طرح اس زمین کے رہنے والے قانون خداوندی کی اطاعت کر لیں, تو پھر یہاں زنا, یہ چوری, یہ شراب, یہ دنگے, یہ فساد, ساری کی ساری چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو یہ دو باتیں اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آئی, اللہ لہ الخلق والامر, سنو خلق اللہ تعالیٰ کی ہے, امر بھی قانون بھی اسی کا چلے گا. آج ہمارے پاس دین کے مفہوم میں یہ چیز شامل نہیں ہے, آج ہمارے نزدیک دین کے اندر خدا کا قانون دنیا میں غالب ہو, نافذ ہو, یہ تڑپ سے ہمارے دل خالی ہو چکے ہیں, سینوں میں ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں, وہ جذبہ موجود نہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیا, قانون کی کتاب, زبردست کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ قانون کی کتاب کو اگر ہم دنیا میں نافذ کر دیتے تو پھر دنیا کے اندر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, یہ اکنامک ڈیزاسٹر, اور پھر یہ پولیٹی دنیا کے اندر اگر خاتمہ ہم کر سکتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی حکومتوں کے الیکشنز کا وقت آتا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کائنات میں, اس زمین کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو نافذ کریں, ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ ساری چیزیں بیکار کی باتیں, ہم کو تو نماز روزے سے مطلب رکھنا چاہیے, اپنی مسجدوں کو پکڑے رکھنا چاہیے, بس اگر یہ محفوظ ہو تو پھر دنیا میں کوئی بھی پارٹی حکومت کرے, کوئی بھی شیطان ننگا ناچے, لیکن اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے اللہ لہ الخلق, ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, تو قانون بھی اللہ تعالیٰ ہی کا نافذ ہوگا اس کائنات کے اوپر, اس سرزمین کے اوپر. یہ تصور, یہ جذبہ ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا. اگر ہم قرآن کی طرف پلٹیں گے, قرآن کا وسیع تصور اگر دین کا ہم لیں گے, تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف قانون نماز روزے زکات حج تک نہیں ہے, بلکہ ساری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک قانون دیتا ہے. تبارک اللہ رب العالمین, وہ پروردگار کتنا بابرکت ہے, تبارک کا جو لفظ استعمال ہوا, بڑی بابرکت ذات ہے. برکت کسے کہتے ہیں؟ نشو نما کو.
خیر اور بھلائی میں خوب اضافہ ہو جانے کو برکت کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی وہ واحد ذات ہے جہاں سے تمام خیر کے سر چشمے پھوٹتے ہیں اور پوری کائنات کے اندر جو بھلائی, جو خوبی, جو حسن, جو عدل, جو اعتدال پایا جاتا ہے, اس کا ایک واحد منبع, اس کا ایک مقصد, اس کا ایک سینٹرل ریسورس ہے, اور وہی شخصیت خدا تعالیٰ کی ذات. فتبارک اللہ رب العالمین. اب فرمایا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ذات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق لوگوں نے عجیب نظریات گھڑ لیے. ہندو قوم جس میں ہم رہتے ہیں یہاں بھی خدا کا ایک خاص تصور ہے, کرسچن قوم کے پاس بھی خدا کا ایک خاص تصور ہے, لیکن اسلام ایک دوسرا نظریہ دیتا ہے. یہ تبارک اللہ رب العالمین جو کہا گیا کہ خدا کی ذات بابرکت بڑی رحمت والی ذات ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس, کفار مشرکین کے پاس یہ نظریہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہت قہر و غضب والا ہے. ہاں اس ہندوستان کے اندر بھی دیکھیے کہ خدا کا نام لینے کے ساتھ آدمی ڈرتا ہے, اور ہندو قوم اس کی عبادت کرتی ہے, اس کی پوجا کرتی ہے, تو صرف ڈر کی بنیاد پر. خدا کا ڈر, خدا کا ڈر سے مراد خدا کی ذات اور اس کے قانون کا ڈر نہیں, بلکہ اس کے پنشمنٹ کا ڈر. سب اگر ہم یہ پوجا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بچہ چلا جائے گا, یہ فالج ہو جائے گا, فلاں پلیگ آ جائے گا, فلاں بیماری آ جائے گی, اس لیے بھگوان کو خوش رکھو, پنڈتوں کو خوش رکھو, پروہتوں کو خوش رکھو, کچھ دان کرو, کچھ فلاں کرو. یہ جو عبادت کا تصور ہے یہ خدا سے ڈر کر لوگوں نے اختیار کیا. یہاں قرآن کہتا ہے کہ نہیں, تمہارا خدا بابرکت خدا ہے, اس سے پیار کرنے والا کرنا چاہیے, اس سے بے انتہا محبت کرنا چاہیے. اور ادعوا ربکم, یہ آیتوں کے درمیان جو نظم ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ پروردگار ہے جسے تم پکارو, ڈائریکٹ پکارو. اس کو پکارنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ جابر ہے, وہ قہار ہے, اور ایسا قہار کہ وہ عام انسانوں کی بات نہ سنے. اس لیے کچھ شریف, کچھ شفا, کچھ فرشتوں کو, کچھ بیٹیوں کو, کچھ اولیاء کو تم گھڑ لو اور پھر ان کے تھرو سے اپنی درخواست خدا تک پہنچا, ایسی بات نہیں ہے. ادعوا ربکم, ڈائریکٹ اپنے رب کو تم پکارو, تضر خفیہ. دیکھیے خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ یہاں ہندوستان کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات کی حیثیت جو ہے ایز اے پنیشر ہے, ایک سزا دینے والے کی حیثیت ہے. اور ان کے پاس, عیسائیوں کے پاس خدا کی جو حیثیت ہے وہ گویا کہ گاڈ از ٹو بی لو, خدا سے محبت کی جانے کی چیز ہے. اسلام میں بھی ہے لیکن اس نظریہ ہم آگے بتائیں گے. قرآن مجید میں جو تصور دیا جاتا ہے وہ خدا کا ڈر بھی نہیں, یعنی خدا کا جو گھناؤنا شکل ہے اس کا ڈر میں کہہ رہا ہوں. خدا تعالیٰ سے جو ڈرتے ہیں ہندو قوم کے لوگ, وہ گھناؤنے شکل کی وجہ سے, اس کی سزا, اور دنیا میں وہ آفتیں بلائیں نازل کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ سے ایسا ڈرنے کی بھی چیز نہیں ہے. خدا تعالیٰ سے محبت کا مطلب ایسا بھی نہیں جس طرح عیسائیوں نے گھڑ لیا ہے. گاڈ ہیز ٹو بی ریگارڈ, اسے کہا جاتا ہے, نیدر گاڈ ہیز ٹو بی فیئرڈ نار ہیز ٹو بی لوڈ, ہی ہیز ٹو بی ریگارڈڈ. انہیں خدا تعالیٰ سے بالکل ایسا ڈرنا نہیں جس طرح جن اور بھوت اور پریت سے ڈرا جاتا ہے, اور خدا تعالیٰ سے ایسی محبت بھی نہیں کی جاتی جس طرح لاڑیلا بچہ سر ساری غلطیاں کرنے کے باوجود باپ کے کندھے پر سوار ہو جاتا ہے, ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ خدا تعالیٰ کا احترام کرنا چاہیے, جہاں محبت وہاں محبت, جہاں ڈرنا وہاں ڈرنا چاہیے. وہ کہ قرآن اعتدال کا نقطۂ نظر دیتا ہے, گاڈ ہیز ٹو بی ریگارڈڈ. اسی لیے ڈاکٹر اسرار صاحب تقوی کا مطلب ہمیشہ ریگارڈ, ہائی ریگارڈ فار یور کریئٹر کہتے ہیں, ہمیشہ اپنے خدا کا احترام دل میں پیدا کرنا, یہی تقوی ہے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ ہندوؤں کے پاس خدا تعالیٰ سزا دینے والی ذات ہے, کرسچنز کے پاس خدا از فادر, مسلمانوں کے پاس خدا از ماسٹر. سمجھ میں آتی ہے بات؟ گاڈ از ناٹ اے فادر, گاڈ از ماسٹر. خدا تعالیٰ ہمارا آقا ہے, ہم اس کے غلام ہیں. غلام کبھی اپنے یجمان سے, اپنے آقا سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے ڈرتا بھی ہے. یہ غلام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. گاڈ از ماسٹر, گاڈ از ناٹ فادر. اگر گاڈ فادر ہوتا تو باپ کے ساتھ ہر قسم کی غلطی کرنے کے باوجود بچہ جیسے سر پر سوار ہو سکتا نہیں. خدا تعالیٰ کہ ہفتے بھر گناہ کرو اور اتوار کے دن جا کر صرف کنفیس کر لینے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ فادر کے تصور میں ملتا ہے, گاڈ از فادر میں. لیکن گاڈ از ماسٹر کا تصور لیں گے, خدا اگر آقا ہے, یجمان کا جو تصور ہے اگر وہ لیں گے, تو پھر ہفتے بھر گناہ کرنے کے بعد صرف آدمی کنفیس کرنے کے لیے نہیں جائے گا, جائے گا تو ایسے کنفیس کرے گا کہ پھر اگلے ہفتے وہ گناہ نہیں کرے گا. یہ اسلام کا تصور ہے. تو فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے پروردگار کو آہوزاری کے ساتھ, الہوزاری کے ساتھ, تضرع کے ساتھ, خشیت کے ساتھ پکارو, اور آہستہ آہستہ چپکے سے پکارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات ایسی ہے, وہ سمیع بصیر ہے, وہ دلوں میں اٹھنے والے ہلکے لطیف خفیف جذبات تک کو جانتا ہے. تو اس کے سامنے مانگنے کے لیے گڑ گڑانا, ہنگامہ کرنا, چیخ پکار کرنا, یہ آداب کے خلاف ہے. تو قرآن بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو آدمی چپکے چپکے سے پکارے. لیکن اس آیت میں وہ اجتماعی نماز کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں اس کی نفی نہیں ہے, اس میں بھی ادب احترام کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں. وہ دعا مانگنے سے ممانعت کی گئی ہے جس میں چیخنا, چلانا, ہنگامہ کرنا, یہ اسلام کی اجازت نہیں, یہ آداب کے خلاف ہے دعا کے. قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تضرع کے ساتھ, دل میں خوف کے ساتھ, آہوزاری کے ساتھ, الہوزاری کے ساتھ, خشیت قلب کے ساتھ, خلوق میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو اور اس کی طرف رجوع کر کے آدمی دعا مانگے تب اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. دعا کے آداب میں یہ بات آتی ہے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. لیکن دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ پیارے نبی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو حضور قلب کے ساتھ دعا کرو. اگر کوئی بندہ غافل قلب کے ساتھ مانگ رہا ہے کچھ اور, ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے اسے خود نہیں معلوم, کچھ دعائیں یاد کر لی اس نے, کبھی ادھر ربنا آتینا سے شروع کیا, کبھی ادھر ربنا صرف انا سے شروع کیا, کیا مانگ رہا ہے, کیا چیز خدا سے طلب کر رہا ہے, خود اسے ہوش آواز نہیں, تو ایسے غنا قلب سے یعنی غنی قلب بے نیاز قلب ہو جائے تو خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو نہیں دیتا. قلب کے اندر تضرع ہو, بھیک مانگنے کا جذبہ ہو, خدا کے سامنے بچھ جانے کا جذبہ ہو, تب اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں دیتا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جو حضور قلب کے ساتھ دعا کرے, اور جو غنا قلبی کے ساتھ بالکل لاپرواہ کر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا اٹھا کر انہیں کے منہ پر مار دیتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو تو تضرع اور خفیہ دل کے اندر خشیت کے ساتھ, آوازاری کے ساتھ, چپکے چپکے سے, آہستہ سے اسے پکارو, تو پروردگار تمہیں دیتا ہے. اور فرمایا کہ المتدین اعتدال کی حد سے گزر جانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, کہ دیکھو زمین کے اندر فتنہ فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو. مدعوہ خوف و طمع, یعنی تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد برپا کرنا. فساد کا اردو میں مفہوم ہے, یہ ہندو مسلم رائٹ تو ہم لیتے ہیں, فساد کا مطلب ہمارے یہاں اردو میں دنگے کو لیا جاتا ہے, حالانکہ قرآن میں دنگے کے معنوں میں نہیں ہے یہاں فساد. فساد کہا جاتا ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم, ایک آرڈر بنا دیا, ایک قانون بنا دیا اس دنیا کے لیے, اور انسانوں کے لیے ایک دوسرا قانون بھی بنایا, وہ شریعت کا قانون ہے, کائنات کے لیے فزیکل قانون ہے اور بندوں کے لیے شریعت کا قانون ہے. یہ قانون بنا دینے کے بعد جو بھی اس قانون سے انحراف کرے گا وہ گویا کہ فساد برپا کرتا ہے. اس کائنات کے اندر فساد سے مراد یہ ہے کہ سورج چاند اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. جس دن سورج ہو کے چاند ہو کے زمین ہو کے مریخ ہو, کوئی اپنے آربٹ سے نکلا, اس کائنات کے اندر اس نے فساد برپا کیا, گویا کہ خدا کے قانون سے انحراف کرنے کو فساد کہا گیا. تو فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو دے کر بھیجا, پہلے انبیاء بھیجے اور انہوں نے امن قائم کیا, اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کیا, اور بعد میں ان کی قوموں نے اس کے اندر جو بگاڑ پیدا کیا اس کو فساد سے تعبیر کیا گیا, یعنی خدا کے قانون کو لپیٹ کر رکھ دینا. ان معنوں میں دیکھیں گے تو ہندوستان میں یہ کوئمبتور کی فسادات, میرٹھ اور ملیانہ کی فسادات فسادات نہیں ہے, بلکہ ہندوستان کے 365 سال کے دن فسادات ہی میں گزرتے ہیں. فساد سے مراد یہ کہ خدا کے قانون سے انحراف اور بغاوت. کہاں ہے خدا کا قانون؟ خدا کے قانون سے پوری قوم کروڑوں کی آبادی بغاوت کرتی ہے. فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, جبکہ زمین میں اصلاح ہو چکی ہے اب اس کے اندر فساد نہ برپا کرو. یہ کون اصلاح کرنے والے تھے؟ انبیاء تھے, مسلمین تھے, انبیاء آئے انہوں نے اصلاح کی, پھر اس کے بعد اس کے اندر خلل مت پیدا کرو. یہ گویا کہ قریش کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ نبی جو آخر نبی آیا ہوا ہے, یہ دنیا میں آخر خدا کا پیغام لے کر آیا ہے, اس پیغام کو تم خلل نہ ڈالو, اس کے اندر فساد نہ برپا کرو, اس سے تم بغاوت اور روح گردانی کی روش اختیار نہ کرو. یہ بات تو یہاں سمجھ میں آتی ہے. ایک مرتبہ ہمارے محترم دوست یوسف صاحب نے اپنی تقریر میں بتایا تھا, بہت پتے کی بات بتائی, وہ یہ ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین کی جب اصلاح ہو چکی ہے تو اس کے اندر فساد پیدا نہ کرو. اس کا کانٹیکسٹ میں ما سبق و ما بعد جو کہا جاتا ہے کہ آگے اور پیچھے کی آیتوں سے ڈیفائن کیا جائے گا کہ یہ ایکولوجیکل میننگ میں ہے یا سوشولوجیکل میننگ میں ہے. یعنی سوشولوجیکلی جو فساد ہے وہ انسان خدا سے بغاوت کرے, خدا کے قانون سے انحراف کرے, یہ ہو گیا سوشولوجیکل میننگ. ایکولوجیکل میننگ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا, رات اور دن کو بنایا, سورج اور چاند کو بنایا اور تاروں کو بنایا. یہ ساری بتانے کے بعد اگر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کے پوری چیزوں میں ہم نے تمہارے لیے مستقر کیا, لیکن اس کا صحیح استعمال کرو, اس کے اندر امبیلنس نہ کریٹ کرو. یہ ایکولوجیکل امبیلنس, جیسے پولیوشن کا مسئلہ آج ہمارے والی بڑی اور دیگر پایا جاتا ہے, تو یہ سارے مسائل بھی گویا کہ فساد ہے. اس کائنات کے بنائے ہوئے قانون میں آدمی انٹرپٹ کرے اور خلل اندازی کرے اور اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دے, پانی کے سر چشموں کے اندر بگاڑ پیدا کر دے, ہوا کی تہوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دے, اوزون لیئر کے اندر بگاڑ پیدا کر دے, تو یہ گویا کہ یہ سب بھی فساد ہے. خدا کے بنائے ہوئے قانون اور اس کے آرڈر کے اندر خلل پیدا کرنا بھی فساد ہے. کہا دونوں معنی نکلتے ہیں یہاں, سوشولوجیکل میننگ بھی یعنی سماجی طور پر بھی فساد نہ برپا کرو, اور انوائرمنٹل معنوں میں بھی اس کے اندر فساد برپا کرنا نہ کرو. بلا تو سیدھو فی الارض بعد اصلاحها ہی ہے, ودعوہ خوفا وطمعا, پھر کہا گیا دیکھو خدا تعالیٰ کو پکارو تو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو. یہ بھی قرآن مجید کا اعتدال کا نقطۂ نظر ہے. ہم نے جیسے بتایا ہندوؤں کے ہاں خدا کو جو پکارا جاتا ہے وہ صرف خوف کی بنیاد پر, وہ صرف ڈر کی بنیاد پر. کرسچنز کے ہاں جو پکارا جاتا ہے خدا کو صرف طمع کی بنیاد پر, آرزوؤں کی بنیاد پر کہ ہمارا پروردگار, ہمارا فادر, ہمارا فلاں جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمیں جو ہے وہ آسمانی بادشاہت میں داخل کر دے گا. صرف طمع کی بنیاد پر, آرزوؤں کی بنیاد پر, تمناؤں کی بنیاد پر. قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں غلط ہے. خدا کو پکارا تو خوف بھی شامل ہو, طمع بھی شامل ہو. آدمی خدا سے مانگے تو خدا کا ڈر ہو, اپنے گناہوں کا احساس ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ امید بھی ہو کہ وہی ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے. صرف ایسا نہیں کہ صاحب ہم نے گناہ کر دیا, ہم نے گناہ کر دیا, گناہ کر دیا, یہ تو خدا تعالیٰ سے کہیں کہ صاحب ہم نے گناہ کیا اور ہاں ہمیں توقع ہے کہ معاف ہو سکتی ہے باتیں, تو ہمیں معاف کرنے والا ہے. خوف بھی ہو, تما بھی ہو, بندہ جب پکارے تو آنسو بھی آئے, خوشی بھی ہو اسے دعا مانگتے ہوئے. آدمی اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری بھی کرے اور اس سے آدمی اصرار کر کے مانگے کہ تو ہی مجھے یہ دے گا, اور جب تک تو نہیں دے گا ہم تیرے در سے نہیں اٹھیں گے. یہ خوف اور تما, رجا اور بیم, یہ دونوں صفات کو لے کر آدمی دعا کو مانگنا چاہیے. فرمایا وَدُعُوا خَوْفَ وَطَمَعَ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں محسنین کے ساتھ بہت قریب ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک بہت پیاری مثال دی گئی, وہ لڑکی یرسل الرياح بشرا بين يدي, بارش کی ایک مثال دی گئی. ہم اس طویل اس میں نہیں جائیں گے وقت بچانے کے لیے. فرمایا کہ وہی پروردگار ہے جو ہواؤں کو اٹھاتا ہے اور پھر اپنی رحمت کے بادل آگے بھیجتا ہے, پھر اس کے بعد وہ بادل جب بوجھل ہو جاتے ہیں تو وہ بادل پانی برسانے لگتے ہیں اور بارش ہونے لگتی ہے. جب بارش ہو جاتی ہے تو بلدم میتا, مردہ سرزمین کے اندر سبزی روئی کی ہریالی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر سے تم دیکھتے ہو کہ زندگی کی شان نمودار ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے اندر بہترین پھل وغیرہ تمہارے لیے ملتے ہیں, کدالی کے نفریج الموت اللہ تذکرون, اس میں تمہارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم مردہ ہونے کے بعد زندہ اٹھا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بلبلد طیب وغیرہ کی بات آئی ہے. ایک بارش میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان کی. دیکھیے جب بارش ہوتی ہے تو توحید کی دلیل کیسے ہے, بارش سے توحید کی دلیل, بارش سے آخرت کی دلیل, بارش سے رسالت کی دلیل, تینوں دلائل ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے. ہم نے جب سورہ بقرہ کی تفسیر کا آغاز کیا تھا اس میں تیسرے رکوع پر جب پہنچے تھے تو وہاں اس وقت ہم نے یہ مثال دی تھی, آج بھی اس مثال کو دوہرا رہے ہیں. بارش کے اندر توحید کی مثال کیسے ہے, فرمایا دیکھو کہ وہی پروردگار ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے. ہوائیں جب چلتی ہیں تو آبی بخارات کو لے کر اڑتی ہیں, پھر یہ آبی بخارات جمنے لگتے ہیں اور جمنے کے بعد یہ کثیف بادل ہو جاتے ہیں, پھر بادل کے اندر مختلف چارجز پیدا ہوتے ہیں, پھر تھنڈر اسٹارم ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گرج کے ساتھ بارش ہونے لگتی ہے. زوردار جب بارش ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد زمین پر وہ بارش گرتی ہے. زمین پر بارش گرنے کے بعد زمین کے بھی رویے بدلتے ہیں, کچھ زمین ہے جو پانی کو قبول کر لیتی ہے, کچھ زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو پانی کو بہا دیتا ہے, یہ مختلف زمین کی کیفیات ہوتی ہے. پھر جس زمین نے پانی کو پی لیا اس کے اندر زرخیزی پیدا ہوتی ہے, پھر اس کے اندر جو تم بیج بو گے اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے, پھر اس پودے سے تمہارے لیے ثمرات, پھل, غلہ, چارہ, اناج پیدا کیا جاتا ہے. اب پورے بارش کے ایک وجہ سے توحید کو ثابت کیا گیا کہ دیکھو اگر خدا تعالیٰ زمین کا خدا الگ, بارش کا خدا الگ, ہوا کا خدا الگ, غلہ اور چارہ کا خدا الگ, جس طرح ہندوؤں کے پاس تصور ہے یا جس طرح مشرق قوموں کے پاس تصور ہے, تو بھلا بتاؤ کہ آخر اتنے خداؤں کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے جیسے ایک انسان کو روزی روٹی دینے کے لیے اپنی ساری فوج کو کام پر لگائیں. پہلے تو یہ ممکن ہو کہ سمندر کا خدا اور سورج کا خدا دونوں آپس میں ایک جگہ مل کر بیٹھیں, ایگریمنٹ کریں, پیکٹ کریں, دونوں آپس میں سمجھوتا کریں کہ صاحب ہم اپنی گرمی سے, سورج کی گرمی سے ہم تمہارے مملکت کے اندر سمندر سے ہم پانی اٹھائیں گے. پھر بیچ میں ہوا کے خدا کو بلا کر ایگریمنٹ کیا جائے کہ ہم نے تو آبی بخارات بنا دیے, تم اپنا کام کرو اور ذرا ہواؤں سے کہو کہ آبی بخارات کو لے کر چلائے. پھر یہ سب ہو جائیں گے تو بارش کے خدا کو بلا کر کہا جائے, یہ سب خدا آپس میں بیٹھ کر ایڈجسٹمنٹ کریں, ایگریمنٹ کریں کہ صاحب ہم نے تو یہ تین کام کر دیے, اب تم ذرا بادل بنا لو. پھر جب یہ سب ہو جائے تو زمین کا خدا بیچارہ اتنا مجبور, لاچار, معذور, بے بس ہے کہ جب تک بارش کا خدا زمین کے خدا کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرے وہ بارش زمین کے اندر نہیں برسے گی. جب بارش برس جائے تو اب زمین کا خدا جو ہے دندناتے ہوئے کچھ کھیتیاں اگا دے اور تمہارے لیے چارہ اور اناج کا انتظار کر دے. تو بتاؤ کہ یہ عقل میں سمانے والی بات ہے کہیں؟ توحید سے ثابت نہیں ہوتی. یہ پوری کائنات کے اندر جو انٹر لنک اور ایک چین پروسیس ہے, اس پروسیس سے توحید ثابت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی خدا ہو جو سورج کا بھی خدا ہو, وہ ایک ہی خدا ہو جو سمندر کا بھی خدا ہو, وہ ایک ہی خدا ہو جو ہوا کا خدا ہو, وہ ایک ہی خدا ہو جو بادل کا بھی خدا ہوگا, اور وہی ایک خدا ہے جو بارش بھی برساتا ہے, زمین کا بھی خدا ہے, اناج کا بھی خدا ہے. تب چل کر یہ پورا آرڈر پایا جا سکتا ہے, ورنہ اگر مختلف خدا ہوتے تو پھر یہ دنیا کے اندر یہ ہم آہنگی نہیں ہوتی اور انسان ایک وقت کی روٹی کے لیے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا, اس کے لیے روٹی اور چارہ نہیں ملے گا. تو فرمایا کہ اس سے توحید کی دلیل ثابت ہوئی. بارش سے آخرت کی دلیل کیسے کہ صاحب زمین جو مردہ پڑی تھی اس کے اندر کوئی روئی بھی نہیں, کوئی بیج اگر بویا جاتا تو اس سے کونپل نہیں پھوٹتے تھے, ایک بارش کی وجہ سے ساری سرزمین کے اندر جو مردہ سرزمین تھی لہلاتی ہوئی کھیتیاں نمودار ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ اپنی ایک بارش کی وجہ سے مردہ زمینوں کو زندہ کر سکتا ہے تو تمہارے جیسے روحوں کو مردہ کرنے کے بعد پھر قیامت کے دن وہ کیسے زندہ نہیں کرے گا؟ کیا اس کی قدرت سے یہ بعید چیز ہے؟ بارش سے دوسری دلیل, بارش سے تیسری دلیل رسالت کے سلسلے میں, نبی کے سلسلے میں. دیکھو بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور قرآن اور وحی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بارش بھی آسمان سے برستی ہے, وحی اور کتاب بھی آسمان سے اترتی ہے. دونوں کے اندر دیکھیے آپ سملیرٹی پاتے چلے جائیے. اب یہ کہ جیسے بارش ہوئی تو بارش پڑنے کے بعد زمین کے تین حصے ہو گئے. قرآن نے دو حصے یہاں بتائے, اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اور پیاری مثال سے بتایا, اور تین حصے آپ نے اس میں ڈویژنس کر دیے. قرآن میں دو ہی ڈویژن تھے, ہم تین ڈویژن کو لے کر چلتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو بارش پڑنے کے بعد زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہوتا ہے جو پانی کو خوب پی لیتا ہے, اور اس سے سرسبزی اور شادابی پیدا ہوتی ہیں, اور اس سے جو ہے کھیتیاں پیدا ہو جاتی ہیں. زمین کا ایک حصہ یہ ہو گیا جس نے اپنے آپ میں فائدہ اٹھا لیا. زمین کا دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جو پانی کو سٹور کر لیتا ہے, یا تو تالاب کی شکل میں, یا جیسے اگر آپ جیولوجیکل گفتگو میں جائیں گے تو سب اسپیٹا اور ایکویفرز ہوتے ہیں نیچے, زمین کے نیچے ایکویفرز ہوتے ہیں. تو اس سر زمین کا حال دیکھیں کہ وہ پانی جمع کرتا ہے, جانوروں کو پلانے کا کام دیتا ہے وہ ٹکڑا, زمین کا ٹکڑا, اور پھر اس پانی سے بہت سے کینالز نکال لیے جاتے ہیں, اریگیشن چینلز نکال لیے جاتے ہیں, اور خشکی کے زمانے میں بھی لوگ اس تالاب سے, اس ایکویفر سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, اور طویل مدت تک فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ زمین کا دوسرا ٹکڑا ہے. زمین کا ایک ایسا بیکار ٹکڑا بھی ہوتا ہے جس پر بارش برسنے کے بعد اس کے اندر کوئی روئی پیدا نہیں ہوتی, اس لیے کہ سخت حصہ ہوتا ہے, پتھریلی زمین, چٹیلی زمین, اس کے اندر پانی پڑنے کے بعد پورا پانی سپاٹ طریقے سے بہ جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی چیز اگتا ہے, کوئی چیز اگتی ہے تو خار اور جھاڑ جھنکار اور کانٹے فراٹے کے علاوہ اور کوئی چیز اس سرزمین میں اگتی نہیں. یہ تین باتیں سمجھ میں آئیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی لے کر, کتاب لے کر دنیا میں آتے ہیں تو انسانوں کی بھی یہ تین کیٹیگری ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس رسالت سے, اس کتاب سے فائدہ اٹھانے والے, وہ اپنے آپ میں اپنے دل کی جو زمین ہے, دل کی جو زمین ہے, اس دل کی زمین کو زرخیز کر لیتے ہیں اور اعمال کی کھیتی پیدا ہو جاتی ہے. یہ پہلا حصہ, پہلا گروہ ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جو وحی اور کتاب سے فائدہ بھی اٹھاتی ہے, جو دوسرا گروہ فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. صحابہ کرام تھے, بڑے بڑے علماء صلحاء جو گزرے ہیں, انہوں نے اس کتاب کو خوب پی لیا اور ان کی زندگی میں عمل بھی پیدا ہو گیا اور ان کی زندگی سے دنیا بھی فائدہ اٹھانے لگی. تو گویا کہ رسالت کا یہ دوسرا فائدہ ہے. رسالت کا تیسرا ایک اور پہلو یہ ہے کہ جیسے بارش سخت زمین پر پڑتی ہے تو سخت زمین میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, پانی کا ایک ڈراپ اندر پرکولیٹ نہیں ہوتا, اس کے برعکس اس کے اندر سے کانٹے پھراٹے اور خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں. اسی طرح کفار مشرکین اور اسلام کے دشمنان بولتے ہیں, جیسے ان کے پاس کتاب اور رسول آتا ہے, کتاب آتی ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ایک آیت ان کے دلوں کے اندر نہیں اترتی, بلکہ اس کے برعکس عناد, بغض اور کفر اور ان کا چڑ, یہ ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. تو بارش کی تیسری مثال, یعنی گویا کہ رسالت کی مثال, یہ رسول کو ہم بھیجے ہیں, یہ ہمارے پاس سے ایک رحمت لے کر آیا ہے, جس طرح بارش ایک رحمت ہوتی ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ رویہ وہ ہے, صحابہ کی مثال دی گئی کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خوب زرخیز ہو جاتی ہیں اور دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اور تم لوگ ہو, اہل قریش کو خطاب کر کے, تم لوگ وہ جو بنجر سرزمین کے مترادف ہو کہ یہ بارہ میں رحمت برسنے کے باوجود تمہارے اندر کوئی روئی کی کوئی نرمی, تمہارے دلوں کے اندر کوئی سوچ, کوئی گداس پیدا نہیں ہوا, بد قسمت اور محروم القسمت لوگ ہو. اس کے بعد یہ پوری صورت, جیسے ہم نے بتایا کہ انذار کی صورت ہے, وارننگ کی صورت ہے, وارننگ کرنے کے بہت مختلف پہلو تھے, اور یہ وارننگ, یہ آگاہ کرنے ہی کا ایک پہلو تھا جس میں آراف میں باتیں آئی, جہنم اور جنت کا تذکرہ. اب قوموں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے یہاں سے مسلسل, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ, اس کے بعد ہم آج پر جائیں گے قوم آج, قوم سمود, قوم لوط, قوم خلائد اور قوم فرعون, یہ چھ اقوام کا یہاں تذکرہ ملتا ہے. آج ہم انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر لیں گے, کل انشاءاللہ آج سمود, لوط وغیرہ کو ایک ساتھ لے لیں گے. ہم فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بھیجا, اس کے بارے میں اتنی معلومات کو رکھ لینی چاہیے کہ عراق کا جو شمالی حصہ ہے, جہاں سے آرمینیا اور آذربائیجان وغیرہ کے بارڈر شروع ہو جاتے ہیں, بتایا جاتا ہے تاریخی طور پر کہ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی, اور حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کے اندر آئے. یہ قوم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ بگڑی تھی, ورنہ حضرت آدم علیہ السلام آنے کے بعد دنیا کے اندر امن, امان, شانتی, شریعت کا قانون نافذ تھا. پہلی مرتبہ جب بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول کو, یعنی ایک تو آدم تھے جو نبی تھے اور وہ جنت سے اترے, اس کے بعد انسانوں میں سے, دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں میں سے پہلے رسول کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی قوم کے پاس بھیجا. یہ قوم اللہ تعالیٰ کی منکر نہیں تھی, اللہ تعالیٰ کو مانتی یہ قوم, لیکن مشرک تھی, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کئی اور الہوں کو اس نے شریک کر رکھا تھا. حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کے پاس آتے ہیں اور اس قوم سے آ کر دعوت کا کام, فریضہ انجام دیتے ہیں, بنیادی فریضہ. یہ رسولوں کی جو دعوت ہم کہتے ہیں, انبیاء کا جو طریقہ ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں جب بھی کوئی دعوت لے کر ہم اٹھیں سب سے پہلے شرک پر ہمارے کاری ضرب لگے, توحید کی دعوت ہم دنیا میں دیں. یہ انبیاء کا طریقہ ہے, یہ انبیاء کی دعوت ہوتی ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں ہم نے بھلا دی ہیں. حالانکہ آپ دیکھتے چلیں گے, حضرت نوح ہوں, حضرت صالح ہوں, حضرت ہود ہوں, یہ سارے انبیاء جب اپنی قوم کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے پہلے اپنی شرک پرست قوم کو شرک سے باز رہنے کی دعوت دی. کیا ہم یہ کام کرتے ہیں ہندوستان کے اندر ہم رہتے ہیں, ہمارے اطراف شرک والی قوم, مشرک قوم بستی ہے؟ ہم نے کبھی دعوت کا فریضہ انجام دیا؟ ہم کہتے کہیں یہ انبیائی دعوت ہے, انبیائی طریقہ کار ہے, انبیائی کام ہم کرتے ہیں, لیکن انبیائی کام تو یہ ہے کہ مشرکوں کو نیک بنایا جائے, شرک سے باز رکھنے کی باز رکھنے کی کوشش کی جائے اور توحید کی دعوت دی جائے. تو فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب آئے علاقوں میں, بقالا یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو, اس کے علاوہ کسی اور کو تم اپنے خدا کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. ہم ایک بات یہاں عرض کرتے ہوئے چلیں گے, تفصیل کا موقع نہیں چونکہ وقت گزر رہا ہے. ہر نبی کی دعوت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کی دعوت میں طرز استدلال, ان کا جو دلیل دینے کا انداز ہے, جو ان کا آرگیومنٹیشن کا جو اسٹائل ہے وہ یونیک ہے ان کے پاس. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مثال دینے کے اسٹائل, جو ان کی مثالیں ہیں تمثیلی زبان میں انہوں نے جو گفتگو کی وہ یونیک اسٹائل ہے, وہ ان کا اپنا خاص اسٹائل ہے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا نغموں کی شکل میں اپنی دعوت کو پیش کرنا, یہ ان کا خاص اسٹائل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جو خاص اسٹائل ہے وہ بہت ہی زبردست دل سوزی کے ساتھ, سوز کو انہوں نے بھلا کر, اپنے دل کو اپنے جگر کو بھلا کر اپنی دعوت انہوں نے منتقل کیا, اور بڑے ہی پیارے انداز میں, ناصحانہ انداز میں, اور بڑے دل نشین انداز میں کلمات کہتے ہیں. حضرت نوح کی باتیں جہاں جہاں آئیں, سورہ اعراف میں, سورہ شورا میں, اور آگے سورہ نوح میں, یہ ساری باتیں آئیں گی, تو دیکھیے ان کی زبان میں بڑی سوز اور بہت زبردست تڑپ ان کے اندر پائی جاتی ہے, اور ان کا انداز بڑا ناجانا. وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں, میری قوم کے لوگوں, تم نے خدا کے ساتھ ان کن کن لوگوں کو تم نے شریک بنا رکھا ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم, میں تم پر ایک عذاب عظیم, ایک بڑے دن سے میں ڈرتا ہوں. انبیاء جب آتے تھے تو دو دن سے ڈرتے تھے, ایک تو وہ دن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے, یعنی عذاب کا دن دنیا کے اندر, اور ایک وہ دن جو آخرت کا دن ہوگا, اس سے ڈراتے تھے. فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں, مجھے ڈر ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی تمہیں پکڑے گا اور آخرت میں بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين, ان قوم کے سردوں نے, بڑے لوگوں نے کہا کہ اب ہم تو تم کو گمراہ پاتے ہیں. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کہ جب بھی کوئی دعوت کی تحریک اٹھے گی لوگ فوراً کہیں گے سب یہ گمراہ لوگ ہیں. ہاں, گمراہی سے مراد یہ ہے کہ باپ دادا کے رستے پر جو لوگ چلے جا رہے ہیں اس سے یہ گمراہی ہے. یہ نیا راستہ ہے, یہ توحید کا راستہ ہے, یہ شاہراہ ہے خدا تک پہنچنے کا. تو فرمایا کہ جو لوگ دعوت کا فریضہ لے کر اٹھتے ہیں تو دیگر اخوام جو مشرق قوم ہوتی ہے فوراً کہیں گے کہ صاحب یہ گمراہ لوگ ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام کو فوراً کہا کہ تم گمراہ ہو, اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہم نے جو عبادتوں کا طریقہ اختیار کیا تھا اس سے تم ایک نیا طریقہ دیتے ہو, یہ ہم نہیں مانیں گے. قال یا قوم لیس بی ضلالت ولکنی رسول من رب العالمین, اے میری قوم کے لوگوں, تمہاری یہ گمراہی کیسے کہ میں صحیح دعوت لے کر آتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا؟ میں تو اپنے رب کی طرف سے, رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں. ابلغکم رسالاتی, میں اپنے پروردگار کے تعلیمات کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, اور میں تمہارے لیے انتہائی خیر خواہ ہوں. وانسا لکم, میں خیر خواہ ہوں تمہارے لیے, یہ خیر خواہی ہے تمہارے عادیتوں کے باوجود, تمہاری ناقدری کے باوجود, تمہاری گالم گلوچ کے باوجود, اور تمہارے یہ تاش کے باوجود میں اپنی دعوت کو پیش کرتا ہوں, تو اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں. میں صرف تمہاری خیر خواہی میں, تمہاری تمہیں عذاب سے بچانے کی خیر خواہی میں اپنی دعوت کو پیش کرتا ہوں. اور عالم من اللہ مالا تعلمون, میں وہ حقیقتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقتیں بتائی ہیں. کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے ہی میں سے ایک انسان اپنے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آ جائے اور اس پیغام کے ذریعے سے تم کو ڈرائے؟ کیا تمہیں اس بات پر اچھمبا ہو رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ فرشتوں بھیج کر اللہ تمہاری اصلاح نہیں کرے گا. میں تمہارے اندر کا ایک فرد ہوں, میں نے تمہارے سامنے زندگی بسر کی ہے, میری زندگی, میری صبح شام تمہارے سامنے ہے. میں ایک درد آشنا دل ہوں, میں اس دل سے صدا لگا کر تمہیں پکارتا ہوں, تم اس شرک کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا صحیح رویہ اختیار کرو. لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی دعوت پیش کرتا ہوں تم اعتراض پر تولتے ہو اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے لگتے ہو. یہ گویا کہ یہ واقعہ کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اہل قریش کو خطاب کیا جا رہا ہے. حضرت نوح کے آئینے میں, حضرت نوح کے آئینے میں قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ قریش کا بھی یہ اعتراض تھا کہ ملک اور فرشتہ ہونا چاہیے تھا, یہ کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آ گئے. اور پھر یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اگر رسول بھیجنا تھا تو بڑے لوگوں کو بھیجنا چاہیے تھا, یہ کہاں سے گرے پڑے لوگوں کو بھیجا گیا. تو وہ ساری دعوت, اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے, وہ حضرت نوح کی دعوت کی مماثل ہے. دونوں کے اندر بہت کامن پوائنٹس پائے جاتے ہیں.
فرمایا کہ کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ اس کے بعد فقط ضبور پان جینا ودینہ ماں ہوں بالکل کی و اگر اپنا لدینہ کر ضبو بھی آیا دینا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت تو پیش کی, لوگوں نے جب انکار کر دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا لیا اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا, یا قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. انہم کانوا قوما عمیم, یہ اندھی قوم تھی, یعنی دلوں سے یہ قوم اندھی ہو چکی تھی, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈبو دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ کیا رسولوں کو بھیج کر اتنے چھوٹے وقفے کے اندر کسی قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ قوموں کا جو تذکرہ یہاں آ رہا ہے, یہاں ان کی ہسٹری نہیں بیان کی جا رہی ہے, یہاں ان کی تاریخ نہیں بیان کی گئی ہے, یہاں صرف انذار کے پہلو سے قوم نوح اور حضرت نوح کی دعوت میں کا ایک حصہ, ایک پارٹ پیش کیا گیا ہے, ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کی ساری تفصیل یہاں پیش نہیں کی گئی ہے. ورنہ آدمی یہ سمجھے گا کہ کیا صاحب حضرت نوح اٹھے, لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی, لوگوں نے اعتراض کیا, فوراً انہوں نے دعا کی عذاب کے لیے, اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا, وہ کہ آنند فانند اور پلک جھپٹنے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا, نہیں بلکہ طویل مدت میں یہ کام ہوا. انہوں نے دعوت پیش کی, لوگوں نے انکار کیا, مزید دعوت پیش کی, مزید انکار کیا, استہزاء کیا, مذاق اڑایا, پھر اس کے بعد بائیکاٹ کیا, پھر انہیں سزائیں دی, یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت دل گرفتہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر اپنے ہاتھوں سے کشتی بنانے لگے, میں پھونک پھونک کر کشتی بناتے تھے, سورہ قمر میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اور کتنا درد ہوا ہوگا سوچئے, تصور کیجئے کہ اگر کسی گھر کے بچے اپنے باپ کو گھر سے نکل جائیں تو باپ کے دل کے اندر کیا ملال ہوگا, کتنا رنج ہوگا, اور اس رنجیدہ عالم میں وہ اپنا سوٹ کیس پیک کر کے نکلیں تو دنیا کیسے ان پر ترس کھائے گی. یہی حال تھا حضرت نوح علیہ السلام کا, کہ طویل مدت تک انہوں نے محنت کرنے کے باوجود ان کی قوم ان سے انکار کر گئی تو ان کو آخر نکلنے پر مجبور ہونا پڑا. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کشتی تیار کی اور پھر اس سے وہ نکل کر باہر اس پورے قوم سے آزاد ہو کر چلے گئے. تو ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں انذار کا پہلو ہے, اس لیے صرف قوموں پر عذاب کا تذکرہ کرنے پر قرآن نے اکتفا کیا. جبکہ مومنوں سے اگر خطاب ہو, یہاں تو قریش سے خطاب ہے, اگر مومنوں سے خطاب ہو تو وہاں ان کو فرمایا گیا کہ صاحب تم 12-13 سال مکے کی دعوتی کام سے تم تھک گئے. حضرت نوح کی مثال دیکھو, انہوں نے 950 برس دعوتی کام کیے. اب وہاں ان کی تاریخ کا تفصیل پیش کی, ان کی تاریخ سے بہت تفصیلات پیش کی گئی اس جگہ پر جہاں مسلمانوں کو سمجھانا تھا کہ 12-13 سال میں تھک ہار جانے کی بات نہیں ہے. حضرت نوح کو دیکھو, انہوں نے 950 برس تک انہوں نے دعوت کا کام انجام دیا. ایک بات تو یہ ہے, یہ مخاطبین کے لحاظ سے حضرت نوح کی دعوت کا ایک پارٹ پیش کیا گیا. دوسری بات یہ کہ انبیاء جب آتے ہیں تو وہ بے حجت بن کر آتے ہیں, ان کی دعوت کے اختتام کے بعد قوم پر عذاب آ جاتا ہے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد ایسا کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے جس میں پوری کی پوری آبادی ختم ہو جائے, ایسا عذاب نہیں آنے والا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول, اب اس کے بعد ان کی امت دنیا میں دعوت کے کام انجام دیتے رہے گی. ایسا عذاب جس طرح قوموں پر آیا کہ جس میں پوری قوم غرق ہو گئی, پوری قوم تباہ ہو گئی, ایسا عذاب اللہ کے رسول کے بعد آنے والا نہیں ہے. آئے گا عذاب کا تو ٹکڑا ٹکڑا, پارٹ اینڈ پارسل, پیس میل عذاب آئے گا. کہیں زلزلہ آیا, کہیں سیلاب آ گیا, کہیں طوفان آ گیا, کہیں جو ہے وبائیں پھیل گئیں, یہ جو پیس میل جو عذاب آتا ہے وہ عذاب اس عذاب کے مترادف نہیں ہے. اس عذاب میں لوگوں کے لیے چوکنا ہونے کے لیے الارم ہے, وارننگ ہے کہ تم چوکنا ہو جاؤ, لیکن پوری قوم کو تباہ نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے, اور قیامت تک ایسا نہیں ہوگا. تو پوری انسانی آبادی ختم ہوگی تو صرف قیامت کے دن ختم ہوگی. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں صرف یہ سبق بتایا گیا کہ دیکھو رسول کی دعوت کے باوجود اگر انہوں نے قوم نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا. یہی حال تمہارے ساتھ بھی دہرایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی ترازو ہے, اسی ترازو میں اس نے قوم نوح کو بھی تولا ہے, اسی ترازو میں وہ اہل قریش کو بھی تولے گا. اور اگر قوم نوح کے برابر تم نے عمل اختیار کیا تو تم کو بھی ڈبوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگے گی. تو اتنی بات اس واقعے کے اندر بیان کر دی گئی. پھر ان شاء اللہ کل ہم آج سمود وغیرہ کے واقعات کو تفصیل سے لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں کو مزید غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.